الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال اللہ عز وجل ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين محترم حضرات, ذوالحجہ کا مہینہ, اس کی آمد آمد ہے, اور ذوالحجہ کے مہینے میں امت مسلمہ دو اہم عبادات سر انجام دیتی ہیں. ایک حج کی جو فرضیت ہے اس کی انجام دہی ہے, جو صاحب استطاعت حضرات و خواتین اس کے لیے قصد کر رہے ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں, پہنچنے کے لیے سفر کی تیاری وہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے دوسری ایک عبادت ہے قربانی کی, 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا پیش کیا جانا. تو انشاءاللہ جو بھی عید الاضحیٰ سے پہلے یہ جمعے کی نشستیں ہیں اس پہ ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں عبادات کے حوالے سے کچھ کلام کیا جائے, کچھ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مختصراً آپ کے سامنے یہ حج کی جو فرضیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے, یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں یہ آخری مہینہ ہے, اور ذوالحجہ کے معنی اصل میں ہے کہ حج والا مہینہ, یعنی وہ مہینہ کہ جس میں حج کی عظیم عبادت وہ آتی ہے. اس ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں, ابتدائی جو عشرہ ہے, اس کی بھی عظمتیں اپنی جگہ ہیں. انشاءاللہ وہ اگلی جمعے کی نشست میں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. بہرحال یہ جو حج ہے, حج کے معنی کیا ہیں کہ خاص اور مخصوص جو افعال ہیں جن کو ہم مناسک کہتے ہیں, ان کے ساتھ اور تعظیم کی نیت سے بیت اللہ, اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا قصد کرنا اور اس کی طرف آنا, یہ ہے حج کے معنی. اس بیت اللہ, اللہ کے اس گھر کی جو عظمت ہے اس کے والے سے آپ نوٹ فرمائیے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, کہ بے شک گھروں میں جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے لوگوں کے لیے وضع کیا گیا, بنایا گیا, تو وہ ہے کہ جو بکہ یعنی مکہ میں ہے. اور اس بیت اللہ کی جو عظمت ہے, اس کی جو فضیلتیں ہیں, اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کی گئیں اس آیت میں کہ مبارکم و ہدا للعالمین, یہ بڑی بابرکت جگہ ہے اور ہدایت کا ایک سامان ہے جہان والوں کے لیے. اور یہ وہی بات ہے کہ جو شاعر نے کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا, یعنی میرے اور آپ کے اور انسانیت کی عبادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پہلا گھر وضع کیا وہ خانہ کعبہ ہے. شروع سے ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. ہاں 15-16 مہینے جو ہجرت کا عمل ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت المقدس کو صرف 15-16 مہینے کے لیے قبلہ متعین کیا صحابہ کرام کی آزمائش کے لیے, لیکن یہ ہے کہ پھر سے دوبارہ سے جو ہمارا شروع سے جو قبلہ ہے خانہ کعبہ اس کی طرف رخ پھیر دیا گیا. قرآن حکیم میں اس کے تذکرے ہیں سورہ بقرہ میں جو کہ موجود ہیں. بیہقی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باس اللہ جبریل الی آدم و حوا, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہ کی طرف بھیجا. فامرہما ببناء الکعبہ, اور ان کو حکم دیا کہ کعبہ کی تعمیر کرو, بیت اللہ کی تعمیر کرو. ثم امر بالطواف, اور یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجئے. ثم امر بالطواف, اور پھر حکم دیا کہ اس کا آپ طواف کیجئے. وقیل لہو, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انت اول الناس, کہ اے آدم علیہ السلام آپ سب سے پہلے انسان ہیں. وہذا اول بیت وضع للناس, اور یہ جو گھر ہے بیت اللہ یہ پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا عبادت کے لیے. لہذا شروع سے ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے, اور اس حدیث سے بھی یہ چیز واضح ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں جو آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ بے شک لوگوں کے لیے عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر وضع کیا گیا وہ ہے کہ جو بکہ یعنی مکہ میں ہے خانہ کعبہ. مبارکن, اور یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے. خانہ کعبہ بیت اللہ کس اعتبار سے بڑی بابرکت جگہ ہے آپ نوٹ فرمائیں کہ یہ مادی اعتبار سے بھی روحانی جگہ ہے اور روحانی اعتبار سے بھی بڑی مبارک جگہ ہے. مادی اعتبار سے تو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی کونے کونے سے خانہ کعبہ پہنچنے والے لوگ ہیں تو وہاں یہ وہ زمین تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام جو بڑی دعاؤں سے ہوئے تھے اور جیسے ہی پیدا ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑی آزمائش آ گئی کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیری ذی زرعین میں چھوڑائیں. یہ خانہ کعبہ کے لیے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں, وادی غیری ذی زرعین, یعنی وہ سرزمین کے جس میں کوئی یعنی زندگی کے آثار نہیں تھے, بالکل بنجر زمین, کوئی زراعت وہاں پر نہیں تھی. وہ تو پھر پانی کا چشمہ آب زمزم وہ پھوٹا ہے, اور پھر پانی ایک زندگی کا ایک آثار ہے. اس سے پھر یہ ہے کہ لوگوں کی آمد وہاں پر شروع ہوئی, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر وہ جو بیت اللہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا اور حوادث سے زمانہ کی وجہ سے پھر وہ اپنی بنیادوں پر ڈھہ گیا تھا, تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے, جب اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے ہیں, اب باپ بیٹا نے مل کر اس خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے رفع کیا ہے, بلند کیا ہے, جس کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گھر کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وادی غیر ذی زرعین تھی, بالکل بنجر زمین تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر پھر کس طرح سے ساز و سامان مہیا کیے ہیں, اور ہر طرح کا سامان, ہر طرح کے پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں, یہ سب کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مادی اعتبار سے بھی بڑی بابرکت جگہ ہے, اور روحانی اعتبار سے ہر کوئی یہ نوٹ کرتا ہے کہ انسان کی ایک تو جو زندگی ہے وہاں پر جا کر ایک تغیر, ایک انقلاب ہے, پازیٹو انقلاب جو کہ اس کی شخصیت میں وہ سامنے آتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اعمال ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. ایک نماز ہے کہ جو آپ یہاں پڑھیں کسی زمین کے کسی اور خطے میں, ایک نماز آپ پڑھیں خانہ کعبہ میں, ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے کہ جو کہ وہاں پر ملتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ مادی اعتبار سے بھی بڑی بابرکت جگہ ہے, اور روحانی اعتبار سے بھی بڑی بابرکت جگہ ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اور یہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے, یعنی اس جگہ ہدایت کے بڑے بڑے سامان ہیں کہ جو کہ میسر ہیں انسانیت کے لیے. اور وہاں سے جب آتا ہے انسان تو اکثر و بیشتر لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب ہے بڑا پازیٹو کہ جو کہ برپا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حج کے حوالے سے جو فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں, اس کے حوالے سے بھی نوٹ فرمائیے پہلی حدیث یہ بخاری اور مسلم کی ہے. ایک پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل عمل کون سا ہے، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پوچھا کہ پھر اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور. حج مبرور، یہ حج مبرور کیا ہے؟ کہ وہ حج کے جس میں کوئی گناہ انسان نہ کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، وہ حج کے جس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت کا کوئی جذبہ نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، یہ وہ حج ہے کہ جو حج مبرور کہلاتا ہے، کہ جو نیکیوں سے پر ہو، جس میں انسان بدکاری سے، لڑائی جھگڑے سے جو ہے وہ محفوظ رہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حج مبرور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کا طلبگار ہو جائے. یہ ہے حج مبرور، دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہو جائے. دیکھیں، ایک ہے بے رغبتی دنیا سے، ایک ہے ترک دنیا. تو ترک دنیا تو حرام ہے شریعت میں، ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر اور جنگلوں میں نکل جایا جائے، کونے کھدڑوں میں بیٹھ جایا جائے، نہیں. اسی دنیا میں رہتے ہوئے تقویٰ کی زندگی بسر کرنی ہے، یہ ہے دین اسلام کی ایک ٹارگٹ کے جو مجھے اور آپ کو ملا ہے. لیکن ایک ہے بے رغبتی، انسان اس دنیا میں رہے، چیزوں کو تو استعمال کر رہا ہو، لیکن اس دنیا کی اور اس دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے کہ جو اللہ تعالی نے رکھی ہے، ایک ایگزیبیشن ہے، ایک چمک دمک ہے، اور یہ چمک دمک انسان کو بڑا متاثر کرتی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یعنی نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری، یہ جھوٹے نگ ہیں، یہ آرٹیفیشل جولری کی مانند ہے، چمک دمک نظر آتی ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ حج مبرور کہ جو انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دے، اس کا دنیا کی چیزوں کی طرف میلان جو ہے وہ ختم ہو جائے، استعمال تو کر رہا ہو لیکن وہ اس کی کشش میں اور اس کی ایگزیبیشن میں ڈوب نہ جائے. اور پھر اس کے نتیجے پہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو پھر آخرت کا وہ طلبگار بنتا ہے، وہ آخرت کا طلبگار بن جائے، وہ یہ دیکھے ہر وقت کہ میں کیا کروں کہ آخرت میں مجھے کامیابی مل جائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی جنت مجھے نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ حج مبرور کی سعادت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی جو جزا ہے، جو اس کا بدلہ ہے، وہ بھی بیان فرمایا کہ الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ یہ جو حج مبرور ہے اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہی ہے. حج مبرور کی جو جزا ہے اس کا بدلہ وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے حج مبرور کی، وہ حج کہ جو گناہوں سے پاک ہو اور نیکیوں سے پر ہو. اسی طرح سے بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں جنسی افعال سے بچتا ہے اور نہ بدکاری کرتا ہے، گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس طرح سے حج کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے کہ وہ جب اس وقت تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا، جنا تھا. اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ گناہوں کا جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ تو بالکل زیرو ہوتا ہے. بالکل یہ کیفیت جو ہے وہ حج سے آنے والے فرد کی ہوتی ہے واقعتاً، اگر وہ حج مبرور ہو، حج مقبول ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم کسی حاجی سے ملو جو حج کر کے آیا ہے تو اسے جا کر سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اسے تم درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی جو ہے وہ دعا کرے اس سے پہلے کہ وہ گھر میں داخل ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے، وہ جو حاجی حج سے لوٹا ہے وہ بخشا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو جا کر سلام کرو، اس سے جو ہے وہ مسافیہ کرو، اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرے، گناہوں کی بخشش مانگے۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں ایک صحابی آئے ہیں، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا شرط ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب میں مسلمان ہو جاؤں تو پھر میرے سارے گناہ جو وہ معاف ہو جائیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں کیا پتہ نہیں کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کرے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا وہ عمل ہے کہ انسان کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے کلمہ پڑھ کر، یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ پچھلے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل آپ نے فرمایا ہجرت، اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے کبھی اپنے مال و منال کو، کاروبار کو، سرزمین کو چھوڑنا پڑے تو ہجرت کی جائے، لہذا یہ عمل بھی ہے کہ جو کہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ نے تیسرا عمل بتایا کہ وہ ہے حج مقبول، جو مقبول ہو جائے حج، یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں یہ اللہ کے وفود ہیں، یعنی مہمان ہیں، اور یہ حج اور عمرہ کرنے والے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کے طالب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ تو یہ جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں حجاج، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اس کے وفود ہیں۔ پھر حج کے موقع پر جہاں بزل نفس ہے، جان بھی جو ہے وہ کھپ رہی ہوتی ہے، لگ رہی ہوتی ہے، وہاں انسان کا مال بھی لگتا ہے، اور یہ مال کا لگانا حج کے لیے، اس کے حوالے سے بھی امام احمد رحمہ اللہ نے جو ایک روایت کی ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ حج میں خرچ کرنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، حج میں خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک درہم کا ثواب وہ 700 گنا ملتا ہے۔ ایک درہم کا ثواب حاجی کو وہ 700 گنا ہے کہ جو کہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ احادیث مبارکہ کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً آپ کے سامنے چند احادیث رکھی ہیں کہ جس میں اس حج کی جو فضیلت ہے، اس کی جو بھی اہمیت ہے وہ واضح فرمائی ہے۔ حج کی فرضیت کے حوالے سے نوٹ فرمائیے کہ یہ ہم جانتے ہیں، بچپن سے ہمیں یہ حدیث بھی یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے، لہذا یہ ہے کہ اس میں ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن وہ کیا ہے، وہ حج ہے، اور یہ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں جو حج کی فرضیت والی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ بیت اللہ کا وہ حج کریں، کون، من استطاع الیہ سبیلا، جس کسی کو بھی استطاعت ہے اس کے راستے کی، تو لہذا اس پر جو ہے یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا وہ حج کرے۔ ایک ساتھی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، تو آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال جو ہے وہ حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے پوچھا کہ نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اب آپ کے چہرے پر ذرا ناگواری کے اثرات ہیں کہ جو سامنے آئے، اور اب پھر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں کہہ دوں کہ حج ہر سال فرض ہے تو یہ حج تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جائے، تو تم وہ کیوں پوچھتے ہو، ایسے سوال کیوں کرتے ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر ظاہر نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ریلیکسیشن دی ہے، رعایت دی ہے، تو ایسے سوال کر کے تم کیوں ایسی چیزوں کو اپنے اوپر فرض اور لاگو کر رہے تھے؟ لہٰذا ایسے بیجا سوال نہ کرو، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب اللہ کا کلام اتر رہا ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر یہ حج ہے کہ جو کہ فرض ہے. اور فرض ہونے کے حوالے سے جو بھی آئمہ ہیں ان کا اجماع ہے کہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جو جمع ہو جائیں تو یہ انسان پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. نمبر ایک, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, یعنی کافر پر جو ہے وہ کوئی شریعت کے احکامات لاگو اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے, دار اسلام میں داخل نہ ہو جائے. جیسے وہ کفر سے اسلام میں داخل ہوگا اب شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس پر لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے تو پہلا تقاضا کافر سے کیا ہے, ایمان لاؤ. ہاں, حج کس پر فرض ہے, وہ کہ جو مسلمان ہو. نمبر دو, عاقل ہو. پاگل وہ کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں ہے, یعنی اپنے جو بھی ہوش و حواس میں نہیں ہے اس پر شریعت کے احکامات وہ لاگو نہیں ہوتے, وہ عاقل ہو. نمبر تین, وہ بالغ ہو. نمبر چار, وہ آزاد ہو, غلام نہ ہو. اور نمبر پانچ, وہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت جو وہ رکھتا ہو. اب استطاعت کے حوالے سے آیت نمبر 97 سورہ آل عمران میں بھی من استطاع الیہ سبیلا کے الفاظ آئے. لہذا یہ استطاعت سے کیا مراد ہے, اس کا کیا مفہوم ہے, تو فقہا نے بتایا کہ اصل میں ایک چیز تو یہ ہے استطاعت کے معنوں میں کہ زیادہ راہ ہو اس کے پاس, زیادہ راہ ہو. زیادہ راہ سے کیا مراد ہے کہ اتنا ساز و سامان اس کے پاس ہو کہ جو بھی سفری اخراجات ہیں اور وہاں کا جو بھی اسٹے ہے وہ اتنا مال ہو کہ وہ سارے اخراجات وہ یعنی مکمل کر سکے, اپنے اٹھا سکے. اور پھر یہ ہے کہ پیچھے اس کے جو بھی اہل و عیال ہیں وہ بھی ایسا نہ ہو کہ سارا مال سمیٹ کر وہ تو چلا گیا حج پر اور پیچھے اس کے جو بھی بیوی بچے ہیں وہ کشکول لے کر اور مانگتے ہوئے پھر رہے, نہیں, اتنا مال وہ پیچھے چھوڑ کر جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں ان کے لیے وہ گزران کا سبب ہو جائے. تو یہ ہے اصل میں زیادہ راہ کا مفہوم. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وتزودوا, زیادہ راہ لے لیا کرو. یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ راہ نہیں لیتے اور وہاں جا کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور اپنا گزران وہ پورا کرتے ہیں, تو یہ چیز صحیح نہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ زیادہ راہ لے لیا کرو. لیکن جہاں تم یہ مادی ساز و سامان جمع کر رہے ہو حج کے لیے, وہاں جو سب سے قیمتی زیادہ راہ ہے وہ کون سا ہے, فَإِنَّا خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقوی ہے. اصل میں یہ تقوی کی پونجی تمہارے ساتھ ہو. اور وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندوں میرا تقوی اختیار کرو. اور تقوی سے مراد کیا ہے, خدا خوفی, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ. لہذا یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ حجاج کرام جو ہیں وہ مادی ساز و سامان کے لیے تو بڑے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں, جمع کر رہے ہوتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو بہترین زیادہ راہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ تقویٰ کی پونجی جو ہے وہ ساتھ نہیں جاتی. لہذا وہاں پر جا کے پھر وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, وہ فوش حرکات کا بھی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام حرام کاموں سے ہمیں محفوظ بھی فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں بہترین زیادہ راہ, وہ تقویٰ کی پونجی ہے, یہ ساتھ ہونا چاہیے, اس کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک چیز جو کہ حجاج کرام کو تھوڑا اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور وہ ہے نمود و نمائش کا معاملہ. اللہ معاف کرے کہ حج کا جو بھی سفر ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ حرام کاموں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اتنا عظیم سفر ہے اور اتنا عظیم کام, ایک فریضہ وہ انجام دہی, اس کے لیے لاکھوں روپے انسان نے جمع کیا, اپنی جان اور مال کھپا رہا ہے, لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ آغاز کر رہا ہے تو حرام کام سے اور واپس بھی لوٹ رہا ہے تو حرام کاموں سے لوٹ رہا ہے, اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اب وہ حرام کام کیا ہے, حاجی صاحب ہیں کہ جو حج کے لیے سفر کر رہے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں تو نامحرموں کے جھرمٹ میں نکل رہے ہیں, یعنی نامحرم خواتین ہیں کہ جو دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں اور اسے کوئی فکر نہیں کہ یہ ایک شرعی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب حاجی صاحب کو جو ہے وہ ذرا چھوڑنے جانا ہے تو پورا قافلہ ہے کہ جو کہ نکلا ہے. تمہارے لیے اس نمود و نمائش سے بھی بچنا چاہیے. جس طرح سے ارکان اسلام میں نماز ہے, نماز کے لیے انسان پورے جھرمٹ میں نہیں نکلتا, کوئی پروٹوکال اس کو نہیں, نکلتا اکیلے نکلتا, ایک فریضہ ہے اس کی ادائیگی ہے. جس طرح سے زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی ہے, روزہ ہے اس کی ادائیگی ہے, اسی طرح سے حج ہے. لہذا اس میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر حرام کام سے، نامحرموں کے جھرمٹ میں ایئرپورٹ تک پہنچے حرام کام سے آغاز ہو گیا. سورہ نور، سورہ احزاب کے جو بھی احکامات ہیں شرعی پردے کے حوالے سے، وہ بالکل پاؤں تلے رون دیے، اور پھر واپس آ رہے ہیں تو وہی کیفیت ہے، نامحرموں کے جھرمٹ میں ہار پہنے واپس آ رہے ہیں. اچھا پھر دکھاوے کی یہ کیفیت کیا ہوتی کہ جیسے حج کر کے ایک حج کیا ہے تو واپس آ کر حاجی اپنے نام کے ساتھ، اور ایک سے زائد حج کیے ہیں تو الحاج تختی بھی ہے کہ جو گھروں پر لگ جاتی ہے. بھائی سمجھائے یہ جائے کہ یہ ایک رکن ہے اسلام کا جو آپ نے ادا کیا، جس طرح سے دوسرے رکن ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے یہ حج بھی ہے. کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک نمازی نماز پڑھ کر آئے اور اپنے گھر پر نمازی فلاں صاحب کی تختی لگا لے، ایک ساتھی جو ہے وہ زکوٰۃ دے کر آئے اور زکاتی فلاں صاحب کی تختی لگا لے؟ لہذا پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے. لہذا اس نمود و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بھی دیکھیں، ارشاد فرمائے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دکھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نمود و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح سے دوسرے فرائض ہیں ویسے یہ فریضہ بھی تم نے ادا کیا، تو اس سے جو ہے وہ بچنے کی ضرورت ہے. باقی یہ ہے کہ حج کے حوالے سے، نہ کرنے کے حوالے سے جو لیم ایکسکیوزز ہیں، جو یعنی بیکار کے عذر انسان رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور حج میں ڈیلے کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی فرضیت کے حوالے سے کہ من اراد الحج، جس کا بھی ارادہ ہو حج کا، فل یتعجل، تو اسے چاہیے کہ پس وہ اب جلدی کرے، اس میں ڈیلے نہ مت کرے. اب ہم ہیں کہ ایک عذر ہے، آپ بھی محسوس کریں گے اور ہمارے معاشرے میں بڑے یہ فلوٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی حج کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس لیے میں حج نہیں کر رہا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، اور ان گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی گٹری کے ساتھ اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر حاضر ہوں گا. اب یہ جملہ تو بڑا دلوں میں اتر جانے والا بظاہر نظر آتا ہے، لیکن بیکار کا جملہ ہے، ایک یعنی فضول کوئی نظریہ ہے کہ جو کہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حج کرنے والا تو ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے کہ وہ اس وقت تھا کہ جب اپنی ماں نے اسے جنا تھا، اتنا پاس صاحب لوٹتا ہے. تو وہاں تو ہم جائز ہی لیے رہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنے اکاؤنٹ کو گناہوں سے صاف کریں، ڈیلیٹ کروائیں. لیکن ایک یہ غلط نظریہ رکھ کر بیٹھ کر اور ڈیلے پر ڈیلے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، تو مجھے بتائیے کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں تو اب گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا، میں اب میرے اندر سے تو سارے گناہ نکل گئے، میں تو بالکل کیا ہو گیا، فرشتہ ہو گیا، میں اب جاؤں گا حج پر. لہذا یہ ہے کہ یہ دعوی انسان کا بڑا غلط ہے، کیونکہ شیطان تو آخری وقت تک وہ ساتھ لگا رہے گا، وہ تو گناہ کراتا رہے گا. لہذا اس حوالے سے یہ ڈیلے اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں اور کیسے میں جاؤں وہاں پر، نہیں. دوسرا ایک لیم ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہا جاتا ہے بھئی حج اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے والدین ابھی حج نہیں کیے ہوئے، پہلے تو میں اپنے والدین کو حج کراؤں گا، پھر میں خود کروں گا حج. لہذا یہ بھی ایک فضول بات ہے. جو کوئی صاحب استطاعت ہو جائے، اب اس پر یہ فرض ہو گیا لاگو حج کا، صاحب استطاعت ہو گیا اب اس پر لاگو ہو گیا. اب یہ سارے جو بھی دوسرے لیم ایکسکیوز ہیں یہ آڑے نہیں آ سکتے کہ پہلے والدین کو حج کراؤں پھر میں حج کروں گا، نہیں، اب اس پر لاگو ہو گیا، اب جتنا ڈیلے کرے گا گناہگار ہوگا. ہاں یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ اتنا پیسہ وہ جمع کر لے کہ والدین کو بھی ساتھ لے جائے، ساتھ میں حج کرائے. لیکن یہ ہے کہ پہلا فرض اس پر اگر لاگو ہو گیا تو اب وہ پہلے خود حج کرے گا، پھر والدین تو ابھی مکلف ہی نہیں ہیں، وہ تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہوئے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے. پھر ایک لیم ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی میں حج کیسے کروں، میری تو بچیاں بھی بیٹھی ہیں ہاتھ پیلے ہونے سے، ابھی ان کی شادیاں کرنی ہیں. لہذا اگر حج پر جو ہے وہ پیسہ لگا دیا تو پھر یہ کہ میری بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی. لہذا یہ ہے کہ یہ بھی لیم ایکسکیوز ہے، یہ بھی فضول بات ہے. جو صاحب استطاعت ہو گیا اس پر حج تو فرض ہو گیا، اور باقی یہ جتنے بھی اسباب دوسرے کاموں کے ہیں، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اصل میں خناز ہی بھر جاتا ہے انسان کے ذہن میں کہ بھئی میں ہی سب کام کرنے والا ہوں، میں ہی اصل رازق ہوں. زبان سے یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ اپنے افعال کے ذریعے سے یہ سمٹمز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اصل میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سارے اسباب وہ پیدا کرنے والا ہوں. لہذا اس حوالے سے یہ سارے لیم ایکسکیوز ہیں، ان کی کوئی یہ شرعی عذر نہیں ہے، جھوٹے عذر ہیں. جیسے انسان کے پاس پیسہ جمع ہو جائے، اب پیسہ جمع نہ ہونے کے حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ حج کا قصد کرنا یا حج کرنا، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ مال کے جمع کرنے سے نہیں، یہ تجربات سے بھی ثابت ہے، آپ بہت سو کے تجربات ہوں گے. یہ اصل میں اس کا تعلق ہے حج کا اللہ کی طرف سے بلاوے سے. اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اسباب جمع کر دیتا ہے. ہاں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان اس بیت اللہ کی قصد کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری شروع کر دے. یعنی اگر مال کے اعتبار سے آپ کو کھٹکا لگا ہے کہ بھئی اتنا مال کیسے آ گیا، اب تو لاکھوں کا حج ہو گیا، تو آپ نہ دیکھیں اسباب کو. آپ جس کے مکلف ہیں جمع کرنے کے پیسے، کوشش کرنے کی، آپ وہ کام شروع کر دیں. مہینے کے آپ 10 روپے نکالنا شروع کر دیں. لہذا یہ کہ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے خلوص اور اخلاص کو دیکھ رہا ہے، مال و اسباب پر تو اللہ کی نگاہ نہیں. لہذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ اسباب کو خود سے پیدا فرماتا ہے. اور یہ ہے کہ ایسے ایسی جگہوں سے انسان کو جہاں پر یقین نہیں ہوتا اور کوئی ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہاں سے یہ سبب جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. لہذا اس حوالے سے ہمیں حج کے حوالے سے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جو بھی صاحب استطاعت ہو گئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے بھی تجربات ہیں کہ مال بھی جمع ہو گیا، سارے وسائل بھی جمع ہو گئے، اور وہاں پر انسان پہنچ بھی گیا، لیکن یہ ہے کہ حج کرنے کی نوبت نہیں آئی. بہت سے ایسے واقعات ہیں، انسان بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے، اور اسباب بظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن اچانک سے اسباب ایسے جمع ہوتے ہیں کہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اچانک سے. اب یہ تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ پیچھے کون ہے اسباب کو جمع کرنے والا، وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اصل میں حج کا تذکرہ کرنا، وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ اعلان ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ حج میں آیت نمبر 27 میں کہ وہ اذن فی الناس بالحج، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، اس کی بنیادوں کو رفع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ اعلان کیجئے، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا. اب اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نہیں تھا کہ آج کی طرح اسکائپ پر بیٹھ کر کوئی یہاں بات کرے، پوری دنیا میں اس کو سنا جائے، کچھ نہیں تھا، کوئی ذرائع نہیں تھے، اسباب نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا، اذن فی الناس بالحج، تو اللہ سے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میں یہاں اعلان کروں گا، یہاں تو کوئی لوگ موجود ہی نہیں ہے، کہاں سے لوگ آئیں گے، میری آواز کونے پوری دنیا میں کیسے پہنچے گی، کوئی یہ سوال نہیں کیا. اللہ کا حکم آیا، اعلان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو رجالن، آپ اعلان تو کیجئے ابراہیم علیہ السلام. کونے کونے تک دنیا کے انسانوں کے کانوں میں یہ اعلان پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. یا تو رجالن، لوگ پیدل بھی آئیں گے، والا کل زامر، اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، یعنی اتنا دور دراز علاقوں سے آئیں گے کہ فربا اونٹنیاں وہ چلیں گی اپنے علاقوں سے، لیکن یہاں پہنچیں گی طویل سفر طے کر کے تو وہ دبلی ہو جائے گی. اور یاتینا من کل فجن عمیق، اور دور دراز کے علاقوں سے آئیں. اور یہی وہ اعلان کا ثمر ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے سے انسان تڑپ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کا حج کرنے کے حوالے سے اور اس کی زیارت کے حوالے سے. اور یہ تذکرہ کرنا اصل میں یہی چیز ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی وہ پکار، اس میں ہم آواز میں آواز ملا دیں. اور کیا عجب کہ ان حج کے تذکروں سے، ان کی فضیلت سے، کسی کے اندر جو ہے ایک طلب جب وہ پیدا ہو جائے بیت اللہ کے حوالے سے حج کرنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی حجاج کرام وہاں پہنچ چکے ہیں، جو قصد کر رہے ہیں پہنچنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جو بھی عظیم مقاصد ہیں ان میں کامیابی انہیں نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جو حج کی برکات ہیں، فیوز ہیں، صحیح طور پر ان کو سمیٹنے کی بھی، اور حج کے بعد ان کی زندگیوں میں جو پازیٹو انقلاب ہے وہ برپا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.